والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله على بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملته على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر صدق الله العلي العظيم
تمام تعریفیں اس خدائے ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے انسان کو نعمت حیات سے آراستہ کر دیا خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں مقصد حیات کی تعلیمات کو آسان کر دیا گیا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام اما بعد صاحبان علم و ادب کی بارگاہ اور ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے واجب الاحترام صاحبان علم کی موجودگی سورہ القمر کی تفسیر کے ذریعے سے اپنے دامن اعمال میں صاحبان ایمان کے لیے نصیحت کے مواقع تلاش کر رہا ہوں. وقت بہت مختصر، قیامت بہت قریب، علامات ظہور امام مکمل ہوا چاہتی، ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا، تو آئیے وقت عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کانوں کو تلاوت قرآن سے، اپنی سماعتوں کو فیضیاب کرتے ہوئے عمل کی طرف قدم بڑھائیں. ایک قدم ہمارا، 10 قدم رحمت خدا آگے بڑھ کر آ رہی. مگر مناسبت وہی کہ پہلے روزے کی فضیلت کا عنوان بیان کیا جاتا ہے، پھر تبرکاً 2 مسائل بیان کیے جاتے، پھر بیان شروع کرتے. سورہ القمر، ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کا ثواب سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس نے سرکار ختمی کے مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نقل کیا. الفاظ روایت آنے والے کل کے دن کے بارے میں، ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ کا ثواب رسول خدا نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم اس روزے دار کے لیے جو 4 تاریخ کے روزے کو انجام دے رہا ہو، جنتوں میں ایک جنت کا نام ہے جنت الخلد، اس میں 70,000 محل اور ہر محل میں 70,000 گھر اور ہر ایک گھر میں 50,000 بیڈ روم، یعنی کہ حوران جنت کی نعمت کے ساتھ تیار شدہ کمرے، اور ہر حور جنت کی خدمت کے لیے 1,000 مزید حوروں کی خدمات، جن میں اتنا کہہ کر روایت کو روکا گیا کہ ایک وہ کنیز حور اتنی قیمتی، اتنی حسین، اس طرح خوبصورت، ساری دنیا اور دنیا کی قیمت ایک طرف اور ایک وہ کنیز حوران جنت ایک طرف، پروردگار اتنا بڑا ثواب عطا کر رہا ہے، لیکن یہ ثواب ان کے لیے جو ثواب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ صاحبان عرفان تو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، معرفت کی بلندی کہیں اور پہنچاتی ہے۔ جب خدا حدیث قصی میں اعلان کرتا ہو الصوم لی و انا اجزا بہی یا انا اجزی بہی، اور بندہ کہتا ہو اللہم اللہ کا سن دو و اللہ رزق کا افطر تو و علی کا توکل تو، خدا کا پیغام کہ الصوم لی، بندے کا اعلان کہ لکا سن تو، بات تو برابر ہو گئی۔ خدا کہتا ہے روزہ میرے لیے، بندہ کہتا ہے روزہ تیرے لیے، نہ حوران جنت کے لیے، نہ جنت خلد کے لیے، نہ جنت فردوس کے لیے، نہ بنے ہوئے محلات کے لیے، نہ بنے ہوئے مکانات کے لیے، روزہ تیرے لیے۔ خدا کہتا ہے میرے لیے تو انا اجزی بہی، میری اکیلی ذات روزے دار کے لیے جزا کے طور پہ حاضر ہے۔ خدا بہتر ہے یا جنت؟ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ روایے اس کے بعد اگلا جملہ مسائل کے بیان کا تبرکن بیان کیا کرتا ہوں، مسائل تاکہ کچھ ثواب مجھے بھی مزید حاصل ہو سکے۔ مسائل کے بیان میں آج کا بیان وومیٹ کے مسائل کے حوالے سے، الٹی کر دینا، وومیٹ کر دینا شرعاً مبتلا کے روزہ میں شامل ہے، انسان کا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام انجام دینا جس سے اس کو وومیٹ واقع ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انسان گرچہ وومیٹ جو کر رہا ہے، اگر یہ جواز پیدا کرے کہ قبلہ کچھ معدے پر تیزابیت تھی، کچھ طبیعت خراب تھی، تو مجبوراً مجھے الٹی کرنا پڑ گئی، تو مجبوری میں بھی اگر وومیٹ کی جائے تو روزہ باطل۔ اب نیکسٹ مسئلہ، اگر انسان کو علم ہو کہ وہ جب اگر اپنے منہ سے معدے کی ہوا کو خارج کرتا ہے، پاس کرتا ہے، دکار لیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کڑوا پانی، کھٹا پانی منہ کے اندر آ جاتا ہے، اس علم کے باوجود اگر وہ اس عمل کو انجام دے تو آیت اللہ خمینی کے نزدیک، آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اس کا روزہ باطل ہے۔ البتہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر اس کے روزے کے باطل ہونے کو بیان کیا گیا۔ رہ گیا مسئلہ اس کیفیت کا کہ کبھی اگر روزے دار کا منہ کھلا ہوا ہے اذان دینے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے، اور کوئی ایک ذرہ یا کوئی ایک کیڑا انسان کے منہ میں چلا گیا، گرمی کا زمانہ ہے، اس کا امکان ہے کہ کوئی ایک مچھر انسان کے منہ کی طرف بڑھ جائے، اگر ایسا ہو گیا تو اس کو نگلنا بھی حرام اور نکالنا بھی حرام، نکالیں گے تو الٹی کرنا پڑے گی، نگلیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آیت اللہ خمینی کے نزدیک، آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اس کو اگر باہر نکالنے کے لیے وومیٹ کرنی پڑے تو کر سکتے، روزہ باطل، اور اگر اس کو نگل لیتے تو روزہ بھی باطل ہے اور احتیاط واجب میں کفارہ بھی واجب ہے۔ جبکہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک اس کو اگر انسان نکالنے کے لیے وومیٹ مجبور ہے تو نہ نکالے، چھوڑ دے، اندر اتر جائے گا وہ جو کیڑا منہ میں چلا گیا ہے، روزہ درست ہے آیت اللہ خوئی کے نزدیک۔ ایسی حالت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اگر مشقت ہے، پریشانی ہے وومیٹ کرنے میں، تو انسان کو چاہیے کہ پھر اسے منہ سے نہ نکالے، اگر حلق سے اتر گیا تو اترنے دے، روزہ باطل، مگر کفارہ واجب نہیں. اگر انسان بے اختیار ہو یا بھول جائے اور پھر اس سے وومیٹ ہو جائے، وومیٹ کتنی ہو کہ روزہ باطل ہوتا ہے، کہ وومیٹ کی کوئی مقدار نہیں ہے. جیسے کھانے پینے کے لیے ایک اگر اتنا سا ذرہ بھی منہ میں چلا گیا، حلق سے اتر گیا، روزہ باطل. تو اگر ایک ذرہ بھی حلق سے باہر آ گیا وومیٹ کے عنوان میں، روزہ باطل. مگر مراجع الزام نے وومیٹ کی تعریف کو عرف عام پہ چھوڑ دیا. اگر لوگ کہیں کہ آپ نے وومیٹ کی ہے، روزہ باطل ہے، مگر سہون اگر کی ہے، بے اختیار کی ہے، تو روزہ باطل نہیں ہے. آمدن یا ایسی خوراک استعمال کی یا اس طرح سے اپنے حلق سے ڈکار کے انداز کو اختیار کیا کہ اس سے وومیٹ ہو گئی جانتے ہوئے، تو روزہ باطل ہے. اب آئیے تبرکن ان مسائل کے ساتھ دوسرا مسئلہ، مسئلہ تفسیر قرآن. اور کل ہم داخل ہو گئے تھے سورہ القمر میں، اس مقام پر جہاں جناب نوح علیہ السلام کے محنتوں کا، تبلیغات کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. جناب نوح علیہ السلام کی عمر پر کل بات ہو چکی. آپ کی طولانی عمر ایک معجزہ ہے، ورنہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس زمانے کی نارمل عمر ہے 63 سال، 64 سال، 65 سال، 58، 60 سال، اس طرح کی عمر نارمل تھی. اس کا مطلب یہ کہ جناب نوح علیہ السلام کو ایکسٹرا آرڈنری ایج دی گئی، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور شدید ترین بڑھاپے کے بعد آپ کو نبوت کے، رسالت کے منصب پر مبعوث کیا گیا. آپ نے قوم کو پیغام دیا، اور جب قوم نے، کون سی قوم؟ جب بتوں کو پوچھتی، بتوں کے سامنے سر جھکاتی، یہ بت کون سے ہیں؟ ان کے نام قرآن نے دیے. بہت کم ایسا ہوا کہ بتوں کے نام بھی دیے گئے ہو. سورہ مبارکہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ان بتوں کے نام دیے گئے. جب انہوں نے کہا، جو قوم کے بڑے تھے، کہ لا تزرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے خداؤں کو اکیلا مت چھوڑ دینا. عجیب بات ہے، کتنی فکر تھی بندوں کو اپنے خداؤں کی، انہیں اکیلا مت چھوڑ دینا. خدا کا شکر ہے ہمیں ایسا خدا ملا جو ہماری فکر کرتا ہے. ہمیں خدا کی فکر نہیں کرنا ہوتی، خدا ہماری فکر کر رہا ہوتا. وہ کافر تھے بدبخت جو اپنے خداؤں کی فکر کرتے تھے. ولا تذرن، اور دیکھو مت چھوڑنا. کس کو مت چھوڑنا؟ اب نام دیے گئے، ودن، ولا سوا ان، ولا یغوس، ولا یعوق و نصر. پانچ نام دیے گئے، پانچ بت تھے قوم نوح کے درمیان. پہلا ود، واو دال کے ساتھ. دوسرا سوا، سین واو عین، سین واو الف عین کے ساتھ. پھر یغوس، یہ غین واو سے کے ساتھ. پھر یعوق، یا عین واو قاف کے ساتھ. پھر نون سین رے کے ساتھ نصر. یہ پانچ تھے. اور یہ پانچ بت کہاں سے آئے تھے؟ کہ یہ پانچ وہ صالح بندے تھے قوم نوح کے، کہ جو اپنی قوم میں اچھی باتیں کہا کرتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے احترام میں قوم نے ان کے بتوں کو تراش کر رکھ لیا. اور پھر ایک نسل، دو نسل گزرنے کے بعد شیطان نے ان کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہی تو ہیں تمہارے خدا. تو بسا اوقات بت پرستی کا آغاز بالکل اس انداز سے ہوا ہے کہ جہاں خدا کے نیک بندوں کے مجسمے بنا کر انہیں خدا مان لیا گیا. بہت غور کیجیے گا، میں اشاروں میں بات کہہ چکا ہوں، خدا کے نیک بندوں کے مجسمے بنا کر انہیں بعد میں خدا مان لیا گیا، بت پرستی کا آغاز. جناب نوح علیہ السلام کی قوم، اور جناب نوح علیہ السلام کی قوم اتنی زیادہ سخت، اتنی زیادہ بدتمیز تھی کہ پروردگار عالم نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا جانب فرعون تو فرمایا کہ موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، اور جب خدا نے ختمی مرتبت کو مبعوث کیا تو فرمایا کہ اگر تم سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے، نرم دل بن کر بات کیا کرو. پیغمبر کے لیے تبلیغ نرم لہجے میں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تبلیغ نرم لہجے میں، مگر جناب نوح علیہ السلام سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 25 میں الفاظ کیا ہیں؟ جب خدا نے اعلان کیا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیج دیا تو جا کر فوراً کہا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تبلیغ کا بالکل نیا انداز ہے، باقی سارے انبیاء نرم لہجے میں بات کیا کرتے، جناب نوح نے سخت لہجے میں پیغام کا آغاز کیا. قوم نے جواب میں کیا کیا کل بیان کر چکا، اور اب 950 سال تبلیغ کے بعد جب صرف 80 افراد مسلمان ہوئے، جن میں علماء کہتے ہیں 40 مرد ہیں اور 40 ہی عورتیں ہیں، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہو، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یذل عبادک ولا یلد الا فاجرن کفارا. اے پروردگار اب انہیں نہ چھوڑ زمین پر، اگر تو نے انہیں اب بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. پروردگار اب ان کے یہاں کوئی ولادت نہیں ہوگی، مگر جو ولادت ہوگی الا فاجرن کفارا، فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. اگر نوح علیہ السلام نسلوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ ان کافروں کے یہاں اب کافر ہی پیدا ہوں گے، تو فخر نوح کا جانشین برہم علی ابن ابی طالب تلوار چلاتے ہوئے اگر آنے والا کوئی مسلمان مومن باقی اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کس کی نسل میں اب کوئی مومن نہیں ہے اسے مار دیا جائے. جناب نوح علیہ السلام نے بہت پہلے یہ دعا مانگی، اور اب پروردگار عالم نے جناب نوح کی دعا قبول فرمائی. فدعا ربہ، جب نوح نے اپنے رب کو آواز دی کیا کہا؟ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا، لوگ مجھ پر چھا رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، فانتصر میری ہیلپ کر، میری امداد کر. پروردگار نے امداد کے لیے، اب ٹھیک ہے امداد ہوگی مگر پہلے کشتی بنائیے. کشتی بنانا آپ کو آتی نہیں ہے، تاریخ کے جملے، جبرائیل امین کشتی بنانے کی تعلیم دینے کے لیے بالکل ایسا علاقہ جہاں پانی موجود نہیں ہے، اور جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا آغاز کر دیا. مگر کیسے؟ میں تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں. کھجور ڈیٹس استعمال کی گئیں، اس کے بیج لے کر، گٹھلیاں لے کر درخت اگائے گئے، ایک طویل عرصہ لگ گیا، اور جب اتنی لکڑی تیار ہو گئی، یہ کھجور کے درخت مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کشتی کی تیاری میں لکڑی کا استعمال. اتنی بڑی کشتی، پہلا بحری جہاز، کشتی نہیں اسے گئی، پہلا بحری جہاز بنا، جس کے 3 منزلہ ہونے کو بیان کیا گیا، 3 فلور تھے، اور ہر فلور اتنا مکمل تھا کہ اس کو کور کیا گیا تھا چاروں جانب سے، اوپر سے بھی کور تھا، بالکل بالکل پیک جہاز تھا یہ. جناب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور لوگ جو کافر تھے وہ کشتی بناتے ہوئے آپ کو دیکھتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہاں قحط پڑا ہوا ہے، اس زمانے بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا ہے، اور قحط کے موقع پر نو کشتی بنا رہے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. تو اگر کبھی قحط کے موقع پر حجت خدا کشتی بنا رہا ہو تو انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے. اگر رسول خدا اپنی امت کے درمیان کشتی نجات بتا رہے ہوں جبکہ آثار گمراہی دکھائی نہ دیتے ہوں تو قوم کو شک کروات پڑے محمد والے محمد. کشتی میں کون بیٹھے گا؟ یہاں پانی تو ہے نہیں،
کشتی کس کام کی؟ مگر جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جناب نوح کشتی تیار ہو گئی، کشتی بنانے والا ایک شخص وہ بھی ہے جو آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے یعنی پوتا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے زمانے میں قبر سے اٹھایا ہے، اور قبر سے اٹھانے کے بعد پوچھا تم تھے موجود؟ کہا میں تھا، میں نے کشتی کو اپنے آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا، لیکن کشتی کتنی بڑی اور کتنی چھوٹی، قرآن کہتا ہے فجرنا الارض عیونا، زمین سے چشمے پانی کے بعد میں نکلے، پہلے ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے سارے گیٹس کھول دیے، بما ان منہمر، کہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ ایسے نکلا جیسے نہروں میں بہتا ہے، بہت آسان ہے بارش کو سمجھنا اور بڑا مشکل ہے بارش کی جگہ نہروں کے انداز میں پانی کا گرنا، اللہ اکبر، کبھی کبھی وہی پانی جو انسان کی زندگی بچاتا ہے خدا اگر چاہے تو وہی پانی انسان کی زندگی مٹاتا بھی ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ نہ پانی بچاتا ہے نہ پانی مٹاتا ہے، خدا چاہے تو پانی بچاتا ہے، خدا چاہے تو پانی مٹاتا ہے، اسی پانی کو تو زندگی بچاتا تھا خدا نے ذریعہ بنا دیا زندگی مٹانے کے لیے، کتنا پانی برسا، اب میں خاص پیغام پر لے کر آتا ہوں، داستان بعنوان داستان نہیں بلکہ پیغام ہے، آسمان سے مسلسل پانی برس رہا ہے، نہر کی شکل میں بارش ہو رہی ہے، زمین سے چشموں کی شکل میں پانی ابل رہا ہے، فلتقل ماء، اوپر کا نیچے کا پانی مل گیا، سب سے خوفناک وقت، علی امر قد قدر، جتنا خدا نے مقدر کیا تھا اتنا پانی مل گیا، جب دونوں پانی مل جائیں سیلاب کیا ہے، سیلاب پر طوفانی بارشیں کیا ہے، لوگ گھبرا گئے پریشان ہو گئے، جبکہ طوفان نوح کی چھوٹی سی شکل بھی نہیں ہے، اتنا پانی کہ اوپر سے پانی نیچے سے پانی اور دونوں پانی آپس میں اگر مل گئے، اب جب مل گئے تو ایسے میں جناب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار کر چکے، کشتی کور کیوں ہے، کورڈ کیوں ہے کہ اوپر سے پانی برس رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ کے چار بیٹے ہیں اور چار میں سے سام حام یافث تین بیٹے جو نیک و کار اطاعت گزار ہیں، یہ اس مومنہ کے فرزند ہیں، اور ایک بیٹا کنعان ہے جو کافرہ کا بیٹا ہے، مگر بات تو ایک ہی ہے، باپ دونوں کا نبی ہے، عجیب بات ہے، ایک بیٹا کامیاب ہو گیا ایک بیٹا ناکام ہو گیا، کیا نبی نے تربیت میں کمی کر دی تھی، کیا باپ کی تربیت کا ایک حصہ باپ پورا کر رہا تھا مگر ماں کی آغوش کا قصور تھا، ان کی ماں مومنہ تھی تو بچ گئے، اس کی ماں کافرہ تھی تو ڈوب گئے، نبی کی تربیت اپنے مقام پر، پروردگار نے سورہ مبارکہ ہود میں اس واقعے کو بیان کیا جب جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ آ کر سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، دو فرقے ہو گئے، ارکب معنا، ایک وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ولا تکن مع الکافرین، ایک وہ جو کافر ہیں، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ ہونا، ہمارے پاس آ جاؤ، تو اب دو فرقے، ایک کافر ایک کشتی میں بیٹھنے والے مومن، جب کشتی نجات چلتی ہے تو دو ہی فرقے رہ جاتے ہیں، یا کشتی نجات کا دامن تھامنے والے یا ان سے دور ہو جانے والے، تیسرا کوئی فرقہ سلوات پڑھ لے محمد والے محمد، بیٹے نے کہا قال سآوی، میں پناہ لے لوں گا بچ جاؤں گا، الا جبل، اس پہاڑ پر، یاسمونی من الماء، یہ مجھے بچا لے گا پانی سے، قال اللہ آسم الیوم من امر اللہ، آج کوئی امر خدا سے بچ نہیں سکتا، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر پروردگار رحم کرنا چاہے. جب بیٹا پہاڑ پر چڑھا, گرچہ پہاڑ کی تاریخ وہی ہے, اس کو آج نیون جفا ملا کر نجف کہا جاتا ہے. نیون سمندر کی ایک کیفیت کا نام ہے, جفا کہتے ہیں خشک ہو جانے والے کو. کثرت استعمال سے نی جف ہوا اور اب نجف ہے. یہ وہ پہاڑ تھا, روضہ مولا متقیان کے پیچھے کا علاقہ, سمت قبلہ کی طرف اگر آگے بڑھیے, بلکہ سمت قبلہ بھی نہیں, جہاں گاڑیوں کی پارکنگ کا علاقہ ہے, پیچھے ایک خشک سمندر موجود, یہ وہ جگہ تھی. نوح علیہ السلام کا گھر کہاں پر ہے؟ مسجد کوفہ. بیٹا کہاں ڈوب رہا ہے؟ پہاڑ پہ چڑھا ہوا. اس کے بعد جب بیٹے نے باپ کی بات نہیں سنی تو پروردگار سے جناب نوح نے فریاد کی. کیا کہا؟ قال نوح یا ربی ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق. سورہ ہود. پروردگار یہ بیٹا میرا اہل ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے, تو میرے گھر والوں کو بچائے گا؟ پروردگار فرماتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. جناب نوح نے دو رشتے بیان کیے تھے, ابنی من اہلی, میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے. خدا نے ایک رشتہ ایکسپٹ کیا, ایک کو چھوڑ دیا. بیٹا ہونا اس سے انکار نہیں ہے. انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بیٹا ہونا اور ہے اہل ہونا اور ہے. اگر حضرت نوح کا بیٹا کشتی کا اہل نہ ہوا تو پھر کوئی بھی اپنے رشتے کی بنیاد پر کشتی نجات کا اہل خیال نہ کرے. کشتی نجات کا اہل کوئی اور ہوا کرتا ہے. کا دلیل کیا ہے اہل ہونے کی؟ انہ عمل غیر صالح. کا دلیل یہ کہ اس کا عمل غیر پاکیزہ ہے. تو جس کا عمل غیر صالح ہو وہ کبھی نبی کا اہل نہیں ہوتا. نبی کا اہل وہی ہوتا جس کا عمل عمل صالح ہو. پروردگار نے تنبیہ فرمائی, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اب میں تم سے کہتا ہوں نوح, مجھ سے وہ سوال مت کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. میں تمہیں وعظ کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. اتنی سخت تنبیہ. مگر کشتی اس کے بارے میں قرآن کہتا, وحملتہ علی ذات الواح. یہ کشتی جو پانی پہ چل رہی تھی, اس کے نیچے کے جو تختے تھے ذات الواح مخصوص تھے وہ تختے, وہ دو سر اور مخصوص تھیں کیلیں جن پر کشتی چل رہی تھی. تفصیل چھوڑ دیتا ہوں. جناب جبرائیل امین نے آ کر پہلے بتا دیا تھا کہ اے نبی خدا, جب پانی کی موجیں خوفناک محسوس ہونے لگیں تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے گا. لیکن اتنا تیزی کے ساتھ پانی نے اپنے موڈ کو چینج کیا کہ 1000 ٹائم پڑھنے کا وقت نہیں ملا. پھر کیا کیا؟ وہ ایک جملہ جو لوگ پوچھتے ہیں زیارت عاشورہ کے لیے کہ 100 مرتبہ سلام پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, 100 مرتبہ لان کرنے کا وقت نہیں ملتا, کیا کیا جائے؟ تو جناب نوح نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں کہہ دیا تھا اور کشتی کو نجات مل گئی. کشتی چل رہی تھی, دن اور رات کی خبر کشتی کے اندر نہیں ہو سکتی تھی کہ چاروں جانب سے بالکل پیک تھی. کہتے ہیں ایسے میں دو جنت کے پتھر کشتی میں بھیجے گئے تھے. ایک بالکل سورج کی طرح سے تھا, روشن ہوتا تھا تو دن نکل آتا تھا. ایک بالکل چاند کی طرح چمکتا تھا کہ جب رات سونا چاہتے تھے تو چاند کی طرح ٹھنڈی روشنی نکلتی تھی. اللہ اکبر. تو کشتی نجات کا اپنا سورج الگ ہوتا ہے, اپنا چاند الگ ہوتا ہے. لیکن عزیزو, ایک کربلا کا سورج ہے, ایک کربلا کا چاند ہے.
خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت. ایک ہی سرزمین پر ایک وقت میں یا سورج نکلا ہوا ہوتا ہے یا چاند. اے کربلا تجھ کو سلام. امامت کے نام سے سورج طلوع ہے روضہ حسین کی شکل میں, اور وفا کے نام سے چاند طلوع ہے قمر بنی ہاشم کی شکل میں. اور عزیزو بس دو جملے بیان کروں گا کہ روضہ عباس سے علمدار پہ جانے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ پہلے کہاں جاؤں, روضہ حسین پہ پہلے جاؤں کہ روضہ عباس پر پہلے جاؤں. لیکن عزیزو روضہ عباس پہ جانے والا سیرت سرکار سید الشہداء پہ عمل کر رہا ہوگا. کس طرح حسین عباس کے پاس پہنچے تھے. رونے والوں, حسین کے پاس پہنچنے کا عباس کو موقع نہیں تھا کہ عباس پہلے شہید ہو چکے تھے, مگر حسین کے پاس کا موقع تھا کہ جب عباس علمدار نے آخری سلام کیا ہے تو حسین چلے عباس کے قریب آئے اور اس حالت میں عباس کو دیکھا کہ خاک کربلا پر بیٹھ گئے, عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. کوئی آرزو ہو تو بیان کر دو. بس اتنا ہی تو کہتے تھے کہ آقا زحمت نہیں دیکھا مگر ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, جب دنیا میں آیا تو آپ کو دیکھا تھا, اب چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زیارت ہو جائے. آقا آقا زحمت آپ کو نہیں دیتا, مگر امام نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا, عباس نے رخ حسین کو دیکھا اور ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے, بھیا میری بھی آرزو پوری کر دیجئے, جب سے پیدا ہوئے آج تک بھائی کہہ کر آواز نہیں دی, آج بھائی کہہ کر پکار لیجئے. عباس نے کچھ اس طرح سے بھائی کہا کہ روح عباس سے علمدار جسم سے جدا ہوئی, الفاظ یہی تھے میرے مظلوم بھائی, الوداع الوداع حسین غریب. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الواسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الواسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما, تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں کشتی نجات اہل بیت کا اہل بنا دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے, مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بہریاب فرما دے, جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سیلاب سے تباہ ہونے والے مومنین کی حفاظت فرما, ان کی امداد کے حالات فراہم فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو امام کے غلاموں میں شامل فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر وصال فرمائیے. مرحوم علی حسین حسا, مرحوم علی حسین رتن سی ڈوسا, مرحوم خیر النساء بنت احمد ہاشم, مرحوم محمود علی حسین ڈوسا, شہید ڈاکٹر سپتین ڈوسا, مرحوم غلام عباس داتار دینا, مرحوم امیر علی ابن مہر علی, مرحوم کلثوم بنت رجب علی, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحومین, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحوم فاطمہ بائی جمال لاڑک, مرحوم اکبر علی فاضل دیرانی خاتو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم احمد عبداللہ والغلام حسین ایڈن والا ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم نور بانو زوجہ مرحوم احمد عبداللہ ایڈن والا, مرحوم فدا حسین رتنسی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم شیر علی ول محمد ولی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم حیدر علی ول عبد الحسین آصر اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم فدا حسین داتار دینا, مرحومہ مریم بائی مختار, مرحومہ خاتون بائی داتار دینا, مرحوم غلام عباس داتار دینا, مرحوم نوشاد مولی دینا, ان تمام کے لیے, تمام شہداء ملت کے لیے, علماء اعلام مراجع الزام والمرحومین کے لیے, رحم اللہ من قرا الفاتحہ. الرحمن الرحیم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بجاه محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.